الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجمعة چل رہی تھی اور اس کی آخری آیت پر ہم پہنچے تھے اور تھوڑا سا حصہ بس اس کا باقی تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے جلوہ افروز تھے اور قحط سالی کے دور میں اچانک ایک باہر سے قافلہ آ گیا جس کے پاس مال تجارت تھا اور وہ کھیل کود کے سامان بھی لایا کرتے تھے, تو انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے طبل بجایا. تو بہت سے جو افراد یہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ سوچ کر کہ ہم واپس تو آ ہی جائیں گے, ہم فوراً وہاں چلے جاتے ہیں, ایسا نہ ہو قافلہ نکل جائے یا ہمیں دیر ہو جائے اور ہم اپنے ضروریات زندگی کے سامان خریدنے سے محروم ہو جائیں, تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. چونکہ ان کا اٹھ کے چلا جانا نبی کریم کے خطبے کے دوران یہ ایک طرح کی غیر مناسب حرکت پر مشتمل تھا, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً دل آزاری ہوئی اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے آیات نازل ہوئیں. تو اس میں آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل کود سے اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والوں میں سے سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی تجارت ہو یا کوئی کھیل کود ہو, اللہ تعالی کے پاس جو کچھ ہے وہ ان تمام سے بہتر ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک ذہین فطین شخص کو چاہیے کہ اللہ کے پاس موجود چیز پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور اس کو اپنی دنیاوی ہر چیز سے بہتر سمجھے. اس سے ان نوجوانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کرکٹ کے میچ کے لیے نماز قضا کر دیتے ہیں, یا جیسے جمعے کے دن میچ کوئی ہو رہا ہے تو وہ جمعے کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں, اور اسی طرح کاروبار کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تجارت کی غرض سے بعض اوقات جمعے کو ترک کر دیا جاتا ہے, عیدیں چھوڑ دی جاتی ہیں, نائٹ پوری لگائی ہے, اب صبح فجر کا ٹائم آیا فجر بھی چھوڑ دی اور عید بھی نہیں پڑھتے ہیں بعض لوگ. تو یہ ان کو اس قسم کی آیات سے عبرت اور توجہ حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے وہ کھیل کود سے بھی اور تجارت سے بہت بہتر ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو آج جتنی بھی چیزوں کے اندر اللہ نے دنیا میں لذت رکھی ہے, آخرت میں جنت میں اللہ تعالی نے ان لذتوں سے زیادہ امور کے اندر چیزوں میں لذت پوشیدہ فرمائی ہے. اور آج جو فائدہ آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے جتنا بھی آپ نفع کما لیں جنت کی نعمتوں میں نفع ان سے کہیں زیادہ ہے. تو لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے ہمیں بھی کہ آخرت پہ توجہ رکھیں اور ان دنیاوی معمولی چیزوں پہ توجہ کر کے کم از کم آخرت کا نقصان نہ کریں. ہاں اگر کوئی نماز وغیرہ قضا نہیں ہو رہی تو تجارت فی نفسی ہی منع تو نہیں ہے, تجارت تو جائز ہے بشرطے کہ حلال اور جائز کام کیا جائے. اسی طرح کھیل کود سے بھی مطلقاً شریعت منع نہیں کرتی ہے, بعض قیودات شرائط کے ساتھ پھر کھیل کود کو منع کیا جاتا ہے, ورنہ فی نفسی ہی کھیل منع نہیں ہے. بلکہ بڑے بڑے فقہا نے لکھا کہ بچوں کو کچھ دیر کھیلنے بھی دیا جائے تاکہ ان کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو, ذہن ان کا فریش ہو جائے اور پھر یہ علم کی طرف مائل ہوں. لیکن جب یہ کھیل کود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بنے یا یہ کھیل کود کسی گناہ کا سبب بن رہا ہو تو اس وقت یہ قابل تشویش ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو آپ تجارت میں استعمال کرتے ہوئے اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتے ہیں تو ایسی تجارت بھی اللہ تعالیٰ کو قطعاً محبوب نہیں ہوتی ہے. تو یہاں تک سورۃ الجمعہ کا اختتام ہوا, اس کی تقریباً 11 آیات تھیں, اور اب انشاءاللہ سورۃ المنافقون کا آغاز ہوگا اور اس کی بھی 11 آیات ہیں اور یہ بھی مدنی سورتوں میں سے ایک ہے.
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا
آپ کو بتایا تھا کہ مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں, انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. تو سورۃ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا بہت پردہ چاک فرمایا, تو یہ بھی بڑی قابل توجہ صورت ہے. ہر صورت قابل توجہ ہے لیکن یہ کئی جہت سے قابل توجہ ہے جس کی نشاندہی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کی جائے گی. پہلے ایک بات یہ یاد رکھیے کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن مختلف ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک منافق اعتقادی کہلاتا ہے, ایک منافق عملی کہلاتا ہے. منافق اعتقادی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا اعتقاد ظاہراً کچھ ہو اور باطناً کچھ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے, زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے تھے لیکن دل سے منکر تھے. تو چونکہ ان کے اعتقاد میں گڑبڑ تھی اور ان کا اعتقاد کے اعتبار سے ظاہر باطن مختلف تھا, اس لیے انہیں کہا جاتا تھا منافق اعتقادی. اور منافق اعتقادی مرتد ہوتا ہے, یہ جہنم اور سب سے کافروں کی اقسام میں سے سب سے بری قسم منافق اعتقادی کی ہوتی ہے, اور یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. جہنم جتنی گہری ہوتی جاتی ہے اتنے ہی اس میں گرمی اور عذاب زیادہ ہوتے ہیں. اور منافقین کے بارے میں یہ ہے, موجود ہے قرآن و حدیث میں, کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو یہ ہے منافق اعتقادی. اور ایک ہوتا ہے منافق عملی, کہ عمل کے اعتبار سے اس میں منافقت پائی جاتی ہے. اعتقاد بالکل درست ہوتا ہے, وہ قرآن کو مانتا ہے, حدیث کو مانتا ہے, جو اسلامی بنیادی عقائد ان کو مانتا ہے, لیکن اس میں کچھ ایسی حرکات ہوتی ہیں, کچھ ایسے اوصاف, کچھ ایسی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو منافقوں سے ملتی جلتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں, کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کر دیتا ہے, جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت وغیرہ کر لیتا ہے. تو یہ اس کو نبی کریم نے منافق قرار دیا. تو یہ منافق عملی ہے کہ عمل کے اندر اس کی گڑبڑ ہوتی ہے. منافق عملی جو ہوتا ہے یہ کافر نہیں ہوتا, لیکن یہ بھی ایک برا اس کے اعمال ہے, اس لیے اسے احتیاط کرنی چاہیے اور توبہ اس پر بھی واجب ہے. تو یہاں جو ذکر ہے سورۃ المنافقون میں, یہ منافق اعتقادی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں زبان سے کلمہ پڑھتے تھے, باقاعدہ کے نمازیں پڑھتے تھے, زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے, لیکن نبی کریم کے نبوت کا دل سے انکار کیا کرتے تھے. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ منافق اعتقادی کے جب آپ احوال دیکھیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ کلمہ گو بھی تھے, نمازی بھی تھے, خوبصورت بھی تھے, اچھے وجیہ بھی تھے, جسے بھی آگے خود قرآن میں ذکر آئے گا, ان کے پاس دولت بھی تھی, یہ زکاتیں بھی ادا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے بیٹھتے بھی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا, انہیں جہنمی قرار دیا اور ان کی نشاندہی فرمائی اور انہیں چن چن کے سرکار کی بارگاہ سے نکالا گیا, جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے, نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے, روزے رکھ لینا, زکوٰۃ ادا کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اعتقاد درست نہ ہو. لہٰذا جو بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں جی کسی کلمے پڑھنے والے کو برا نہیں کہنا چاہیے, کسی کے اعتقاد میں گڑبڑ ہے تو بولتے ہیں نہیں جی نماز بھی تو پڑھتے ہیں تو روزہ بھی تو رکھتے ہیں, جی ایسا نہیں کہنا چاہیے, یہ غلط ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کلمہ پڑھنا یہ اپنے مقام پر, لیکن اگر کسی کے عقائد اسلامی بنیادی عقائد سے متصادم ہوں گے, ٹکرا رہے ہوں گے, تو ہم اس کے ان ظاہری اعمال کا بالکل اعتبار نہیں کریں گے, بلکہ اس عقیدے کی خرابی کی بنا پر اس شخص کو منافق قرار دیا جائے گا اور اس کی گرفت کی جائے گی. اور یہ کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ان منافقین کو جو کلمہ گو بھی تھے, سرکار کی صحبت میں آ کے بیٹھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, زکاتیں دیتے تھے, جہاد تک میں ساتھ چلے جاتے تھے, اس کے باوجود اللہ نے ان کو کافر قرار دیا, اس کے علاوہ اس کے باوجود اللہ نے ان کے ایمان کا اعتبار نہیں فرمایا, تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو گروپنگ کرنا چاہ رہا تھا یا اللہ نے کوئی فرقہ واریت کی ترغیب دی ہے؟ نہیں. ہاں, بیجا فرقہ جو بنانا ہوتا ہے, یعنی بیجا گروپنگ کرنا کہ ایک شخص کا قصور اتنا نہیں ہے اور خامخواہ اس کے قصور اس کا ظاہر کر کے اور اسے اپنے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنا, یہ غلط ہے. لیکن اگر واقعی کسی کے عقیدے میں خرابی ہوگی تو اس کی خرابی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, جیسے کہ قرآن کا فیصلہ یہی ہے. لہذا اس کو شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے پردے کو چاک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ منافقین آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں, قالو, تو یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں, زبان سے گواہی دے رہے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ, اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد, اور اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون, کہ بے شک منافقین ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں.
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب.
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, تو یہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ تو آپ کہیں گے تو سچ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ زبان جو ہوتی ہے عموماً دل کی ترجمان ہوتی ہے, کہ جو دل میں ہوتا ہے آدمی اس کو زبان پر لے کر آتا ہے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کہ ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا. زبان سے آپ کو رسول کہتے ہیں لیکن دل سے آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی زبان کی قلب کی ترجمان نہیں ہے, اور اس ترجمان نہ ہونے کی بنا پہ اللہ نے ان کی طرف جھوٹ کو منسوخ فرمایا کہ یہ منافقین جھوٹ بولنے والے ہیں. لہٰذا معلوم یہ ہوا کلیمہ گو ہیں, آ کے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول, ہم گواہی دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو قبول نہیں فرما رہا ان کی بد اعتقادی کی بنا پر. آگے ارشاد فرمایا کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا. یعنی یہ ہر چیز میں جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے تھے, کہ جیسے ان کی کوئی سازش کا پردہ چاک ہوتا تو نبی کریم ان سے دریافت فرماتے تم نے ایسا کیا ہے, تو قسم کھا لیتے تھے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا کہ آپ کی طرف سے جو گرفت کے احکام ہیں ان کو روکنے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں کا اعتبار فرما لیا کرتے تھے, کیونکہ جب کسی کے خلاف گواہ نہ ہوں تو سامنے والے کی قسم کا اعتبار ہے, وہ قسم کھا لیا کرتے تھے اور اس طرح بچ جایا کرتے تھے, لیکن اللہ نے ان کا پردہ چاک فرمایا. انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا بہت ہی برا ہے, کہ یہ منافقین بھی اپنے اعمال کو چھپانے کے لیے, اپنی سازشوں کو چھپانے کے لیے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے جھوٹی قسم کھانا, یہ بہت بڑی جرات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو برا کام قرار دیا. لہٰذا ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے. بعض لوگ چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بچنے کے لیے جھوٹا قرآن اٹھا لیتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں, اور یہ بعد میں توبہ کر لیں گے, بعد میں کفارہ دے دیں گے, اس مصیبت سے بچ جائیں. یہ نہیں سوچتے کہ جھوٹی قسم کھانے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو اس کا پھر کیا کریں گے, وہاں کیا کریں گے, اور وہاں پہ کون سی تدبیر اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچیں گے, یہ ہم توجہ نہیں کرتے ہیں. لہٰذا یاد رکھیے کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, بہت ہی برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محترم نام کو ذکر کر کے سامنے والے کو دھوکے میں مبتلا کرنا اور پھر جھوٹ بولنا, یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا کہ ذالک بانہم آمنو, یہ اس لیے, یہ جو برے عمل کر رہے ہیں اور یہ ان کو منافق قرار دیا گیا, یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے. ذالک بانہم آمنو, یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے. ثم کفروا, پھر دل سے کافر ہو گئے. بظاہر تو اس کے لفظی ترجمہ یہ ہے, یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, لیکن ان کا کفر ظاہر تو نہیں تھا. یعنی زبان سے ایمان لائے اور دل سے کافر ہو گئے, یعنی دل سے انہوں نے انکار کیا. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ انہم ساء ما کانوا یعملون, کہ بے شک یہ کیا ہی برا کام کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں بہت ہی برا ہے. فطوبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدر پہ موقع عطا فرمائے, ہر چیز دیکھ رہے ہیں, نبی کے معجزات دیکھ رہے ہیں, سرکار کی چہرے کی نورانیت ان کے پیش نظر ہے, آپ کا کردار, آپ کا عمل ان کے سامنے ہے, صحابہ کرام کی اطاعت, اسلام کی ترقی ان کے سامنے ہے, اس کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت قبول نہ کرے, اس کے باوجود اگر منافقت نہ چھوڑے, تو اس کا مطلب اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مہر لگا دی اور پھر ان کو ہدایت کے اسباب دیے اور اس مہر نے ہدایت کے اسباب قبول کرنے سے روک دیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کا قصور تو نہ ہوتا, وہ تو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا. مطلب کہنے کا یہ کہ ہر قسم کے ان کو اسباب ہدایت مہیا کر دیے گئے, لیکن ان بدبختوں کی بدبختی ان پہ غالب رہی اور انہوں نے سب کو ٹھکرا کر غلط راستے اختیار کیا, تو گویا کہ ان کے دل پہ پھر مہر لگا دی گئی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اور جب تم انہیں دیکھو گے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تو ان کے جسم تمہیں تعجب میں مبتلا کر دیں گے, تمہیں پسند آئیں گے. یعنی یہ بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے. عبداللہ بن ابی جو تھا یہ بہت ہی بڑا منافق تھا اور خوبصورت آدمی تھا. اسی طرح جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی جسم کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے اچھے تھے. تو اللہ نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ بظاہر ان کے نیک اعمال, بظاہر ان کی خوبصورتی, یہ سب اپنے مقام پہ, لیکن عقائد کی خرابی ہے تو یہ بہت ہی برے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور اگر یہ بات کریں تو تم ان کی بات کو غور سے سنو. یعنی یہ نہیں کہ سنو حکم دے رہے ہیں, بلکہ یہ کہ یہ ایسے ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو خوبصورت لگتے ہیں, جب یہ کلام کرتے ہیں تو ایسے پیارے انداز سے کلام کرتے ہیں کہ تم غور سے سننے پہ مجبور ہو جاتے ہو. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ تو گویا کہ وہ کڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی گئی ہیں. پہلے دور میں جیسے ہمارے آج کل یہ بیم لگتی ہے, ایسے چھت کو روکنے کے لیے دیواروں پر لکڑی لگائی جاتی تھی جس کو کڑی کہا جاتا تھا, گارڈر بھی جس کو آج کل لوہے کے گارڈر ہیں, اور اس کے اوپر چھت ٹکتی تھی. تو وہ خوبصورت اگر کڑیاں لگائی جائیں تو اچھی لگتی ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ لکڑیاں نہ تو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بے جان چیز ہوتی ہیں, اس میں اپنی کوئی عقل نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اشارہ فرما دیا کہ منافقین کا ظاہر بڑا خوبصورت تو ہے لیکن عقل نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم یہ ہر بلند آواز کو اپنے اوپر ہی گمان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین دل سے تسلیم کرتے تھے اس بات کو کہ ہمارے خلاف کوئی وحی آ سکتی ہے, ہمارے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن پھر بہت سی علامات کو دیکھ کر نبی کی نبوت کا انکار کر دیا کرتے تھے. تو جب کوئی آیت کریمہ, کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو ایک شور سا اٹھ جایا کرتا تھا, نئی آیت نازل ہوئی, نئی آیت نازل ہوئی. تو اس طرح اگر کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو ایک دم خوف سا پیدا ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ہماری سازش کا پردہ چاک کر دیا گیا ہو, کوئی ہمارے خلاف حکم نازل ہوا ہو, تو یہ گھبرا جایا کرتے تھے. اس کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یحسبون یہ گمان کرتے ہیں, کل صیحۃ علیہم ہر بلند آواز کو خود پر گمان کرتے ہیں کہ شاید ہمارے متعلق ہے. ہم العدو وہ دشمن ہیں, فاحذرہم تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بچیے. دیکھیں معلوم ہوا کہ وہ آ کے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, جہاد میں ساتھ جا رہے ہیں, لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم العدو وہ ہی دشمن ہیں, فاحذرہم اے حبیب انہیں چھوڑ دیجئے, ان سے بچیے, ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے, تو ہمارا بھی دشمن ہے, اور پھر اس کے لیے حکم ہے فاحذرہم اس کو چھوڑ دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی تعلق قائم نہیں فرمایا. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی سروش پہ چلنا چاہیے, لیکن کس انداز سے, وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.